الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات مؤمنین کرام، شامل محترم، عزیزان کرام، قدر، تین روزہ سلسلہ مجالس بشریت اور امید انسانیت کے عنوان سے انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اگر پروردگار کی توفیق اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم شامل حال رہا. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ قصص کی پانچویں آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَنُّرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے. کس بات کا ارادہ کیا ہے؟ ان نمن علی الذین استضعفوا، یہ کہ ہم احسان کریں، ہم منت گزاری کریں. کس کے اوپر؟ علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں کے اوپر کہ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہیں. مستضعف کا لفظ میں نے تعریف تفصیل سے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کروں گا آپ کی خدمت میں. ترجمہ اجمالی طور پر مستضعف کا جب کیا جاتا ہے، مستضعف جسے کمزور بنا دیا جائے، ان لوگوں کے اوپر ہم منت گزاری کریں، احسان کریں اپنا. کس طریقے سے کریں؟ ان منا و ان، یہ جو واو نجعلا ہے یہ عطف ہو رہا ہے نمنا کے اوپر. ان منا علی الذین استضعفوا، و اسی منت کا طریقہ کیا ہے؟ نجعلہم ائمہ، انہیں ہم امام بنائیں، امامت ہم انہیں دیں. و نجعلہم الوارثین، اور انہی کو ہم وارث قرار دیں. اللہ کا ارادہ ہے. اب میں یقیناً کلامی بحث میں نہیں پڑھوں گا یہاں پر، کیونکہ موقع اور محل نہیں ہے اس بحث کا. کہ خدا کے ارادے کا مطلب کیا ہوتا ہے. چونکہ مفصل بحث ہے لیکن اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ خود اپنے ارادے کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے, اذا اراد اللہ شیئا, اللہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نتیجہ کیا ہے, کن فیکون. کن اور فیکون, یہ جو کن اور فیکون میں لفظوں کا فاصلہ ہے, خدا کے ارادے کے تحقق میں حتیٰ الفاظ کا فاصلہ بھی پیش نہیں آتا. یہ جو ہم کن اور فیکون دو لفظوں کے درمیان میں ایک فاصلہ تصور کرتے ہیں کہ کن ہو جاتا ہے, کہا ہو جا, فیکون پس وہ ہو گیا, یہ جو لفظوں کا فاصلہ ہے خدا کے امر کو متحقق ہونے کے لیے حتیٰ ان لفظوں کا فاصلہ بھی درپیش. وہ ایسا صاحب ارادہ ہے. اب نوجوان بہرحال بعض اوقات ذہنوں میں کچھ سوال لیے بیٹھے ہوتے ہیں, پوری کائنات اس کے کن سے ہی وجود میں آئی ہے, تو مجھے پیدا ہونے میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا, ہمیں وجود میں آنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا, کن کا نتیجہ. اب ہم تو سوچتے نا, میں اپنے لیے بچوں کی سمجھ کے اعتبار سے الفاظ استعمال کروں گا کہ کام میجیکل طریقے ہونا چاہیے تھا, جیسے کہا کن کھٹاک سے ساری چیزیں ہو جانی چاہیے چٹکی بجتے ہی. عزیزان من, خدا کا امر حتیٰ چٹکی بجانے سے پہلے وہ جو فاصلہ آپ نے تصور کیا ہے اس سے بھی پہلے محقق ہو جاتا ہے. بحث جو ہوتی ہے وہ فاعل کی فاعلیت اور قابل کی قابلیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. ہمارا وجود میں آ جانا اسی کن کی متجلی ہے, تجلی ہے ہمارا وجود میں آنا, اور یہ جتنا سلسلہ وجود جاری ہے یہ سب کا سب اسی کن کا نتیجہ ہے. لیکن یہ چیزیں دیر میں وجود میں کیوں آ رہی ہیں, مسئلہ کن میں نہیں ہے, مسئلہ ارادہ کرنے والے میں نہیں ہے, مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ایک خاص رتبہ وجودی اور ایک خاص مکان و زمان میں وجود آ سکتے ہیں, نہ اس سے ذرہ برابر پہلے اور نہ اس سے ذرہ برابر بعد. سب کچھ ہے اسی کے ارادے کا نتیجہ, ہے اسی کے علم میں, میرا لیکن وجود محتاج ہے اس بات کا کہ تمام موجودات کا سلسلہ طے پائے, پھر آخر میں وجود اپنے سب سے پست مرحلے یعنی مادے کی صورت میں ظہور کرے, وہ مادہ مختلف ارتقائی شکلوں کو طے کرتے ہوئے آمادہ ہو اس بات کے لیے کہ اس کے اوپر انسانیت کا ظہور ہو, آدم سے انسانیت کے سلسلے کو شروع کیا جائے, پھر پیغمبر تک زمانہ پہنچے, پھر اس کے بعد آئمہ کا سلسلہ چلے, پھر آئمہ کی نسلوں میں سے سادات کا سلسلہ چلے, چالیسویں پینتالیسویں نسل میں. اگر اس پوری کڑی میں آپ ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کر دیں گے تو جو چیز وجود میں آئے گی وہ میں نہیں ہوں گا, پھر وہ کوئی اور ہوگا. یہ سلسلہ فلسفے کی بحث ہے, کبھی اس پہ غور کیا جائے گا تو بہت سارے مطالب آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. تو میری میں حیث المیں جو میں ہوں, میری حیثیت کو, میرے وجود کو آنے کے لیے ان سارے سلسلے کی ضرورت ہے, ورنہ کون کا اثر نہ ہوتا, نہ ہم وجود میں آتے, نہ اپنا وجود باقی رکھ سکتے تھے. بس وجود میں آنے کے لیے اور وجود کو باقی رکھنے کے لیے اس کا کون ضروری ہے. بس جب اس نے ارادہ کر لیا, اب بات کیا ہے, ارادہ جب وہ کر لیتا ہے تو ارادہ متحقق ضرور ہوتا ہے, لیکن ارادے کے تحقق کے لیے اب اللہ نے, یہ اس کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار دے کر دنیا میں بھیجا, اور کچھ چیزوں کو انسان کے ارادے اور اختیار کے اوپر متوقف کر دیا ہے. ایک بحث ہے بحث بدع, اگر کبھی کلام کی بحثیں ہوں تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن اس وقت چونکہ میرے موضوع سے مرتبط ہے اشارہ ضرور کروں گا موضوع کی طرف. بدع کیا ہے؟ بدع کے اوپر
حتیٰ بعض اہل سنت جب ان کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ہمارے اوپر شرک اور کفر کے دعوے لگانے لگتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ بدا کا تعلق پروردگار سے نہیں ہے, پروردگار سے بدا کا تعلق نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ مثال سے بات آپ تک پہنچ جائے, چونکہ بہرحال مسائل تھوڑے سے سنگین ہیں, ہو سکتا ہے کہ بہت کلیئرٹی آپ کے ذہن میں نہ آئے, لیکن ذہنوں میں رکھیں گے مسئلے کو تو آگے چل کر مثالوں سے اور گفتگو سے بات کلیئر ہو جائے گی. علم خدا ہم نہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں, کیفیت کو بھی نہیں, حقیقت کو تو بالکل ہی درک نہیں کر سکتے, حتیٰ کیفیت ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ علم خداوند ہے ہم درک نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پر علم عین ذات ہے, ذات عین علم ہے, لہذا اس کی حقیقت اور کیفیت کو ہم حتیٰ درک بھی نہیں کر سکتے. لیکن مشکل کیا ہے کہ علم خداوندی کے حوالے سے کچھ مباحث ہیں جو ہماری عام زندگی میں پیش آتے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا علم خداوندی میں ہونا لوگوں کو مجبور بنا دیتا ہے, یہ ہماری مشکل ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم خداوندی اسی طرح سے ہے جیسے میرا علم ہے, جبکہ ہمارے علم سے اللہ کے علم کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. ہم تو اپنے لیے جہاں پر لفظ علم اور عالم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اگر حقیقتاً میں دیکھا جائے تو ہم ابھی تک اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے ہوتے کہ جہاں ہم اپنی معلومات کو علم کہہ سکیں اور اپنے آپ کو عالم کہہ سکیں. واقعتاً انشاءاللہ کبھی گفتگو رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بحث ایک ہے کہ جہاں پر اہل ذکر کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاننے والے نہیں ہو. ہمارا جو شمار ہوتا ہے وہ لا تعلمون میں ہوتا ہے, نہ جاننے والوں میں ہوتا ہے, ہمارا شمار جاننے والوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو جاننے والوں میں شمار ہی نہیں ہوتے, نہ ان کو اپنی معلومات کو علم کہنا, ہمیں اپنی معلومات کو علم کہنے کا اصل اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے کوئی حق نہیں ہے, نہ ہی ہمیں اپنے آپ کو عالم کہلوانے کا کوئی حق ہے. اس کائنات میں عالم حقیقی یا پروردگار ہے یا وہ ہے جن کو پروردگار نے عالم بنایا ہے, جو اس کے علم سے متصل ہیں. لہذا اہل بیت کے علاوہ صحیح معنی میں عالم کہلانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. لہذا جب بحث سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تفصیل سے عرض کروں گا کہ جب امام سے پوچھا کہا مولا آپ عالم ہیں آپ جانتے ہیں, تو امام نے کیا جواب دیا, امام نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں. سبحان اللہ, امام نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس پر تفصیل سے عرض کروں گا کہ امام نے یہ بات کیوں کہی. لہذا ہمارا شمار یاد رکھیے گا, ہم کون ہیں, اگر ہم لا تعلمون, لا تعلمون کی منزل پر بھی پہنچ جائیں نا, ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو یہ بات پتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا, یعنی اگر ہم اپنے جہل سے واقف ہو جائیں تو یہی ہمارے لیے بڑا کارنامہ ہوتا ہے, جب رسد ہم اپنے آپ کو عالم. لہذا ہم اپنے علم سے جب اللہ کے علم کو مقایسہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے علم کی کیفیت اور ہے, اللہ کے علم کی کیفیت اور ہے. لہذا اب ہم یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں, یہ کنفیوژن, کیونکہ ہم یہ یاد رکھیے گا جو گفتگو ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو مثالیں ہم دیتے ہیں وہ ماضی کی مثالیں ہوتی ہیں, اور ماضی کی مثالیں ہمیں کنفیوز کر دیتی ہیں, کیونکہ جو چیز پیش آ چکی ہے اس کو بحث کر کے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مثلا خدا کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں, یا تھی یا نہیں, کہ شمر امام حسین کو قتل کرے گا. اب مشکل کیا ہے, اگر ہم یہ کہہ دیں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نہیں, تو علم پہ مسئلہ آتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں, تو اس کا مطلب ہمیں یہ, ہمیں مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے, ہمیں مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شمر کے علاوہ امام حسین کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. اگر علم خداوندی کی وجہ سے شمر مجبور ہے امام حسین کو قتل کرنے پر, تو یہ تو فلسفہ جبریہ ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, یہ ظالم, یہ تو ظالم بادشاہوں نے اپنے ظلم اور گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے فلسفہ ایجاد کیا تھا. انہیں کہا بھائی اللہ کی مرضی سے کچھ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, تو کہا میں جو یہ شراب پی رہا ہوں یہ بھی اللہ کی مرضی سے پی رہا ہوں, یہ جو میں آئمہ کو قتل کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. اور ایک پورا طبقہ ہے آپ جانتے ہیں جبری ابھی تک موجود ہے, وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا اور خود کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب خود کنفیوز ہو جاتے ہیں تو جو رہا سہا ایمان ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علم کی کیفیت کو اپنے علم سے مشابہ قرار دینا یہ سب سے پہلی غلطی ہے. اللہ کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے. اب چونکہ ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں, ایک واقعہ جو پیش آ چکا لہذا ہمیں وہاں اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال اب دیتا ہوں, آئندہ کی مثال میں سمجھنا آسان ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی نا مشروع مایا رکھا ہوا ہو, ایسا مایا کہ جو شریعت نے منع کیا ہو, نجس پانی ہو اس کے اندر نجس, اور میں جانتا ہوں کہ نجس پانی پینا منع. اب کیا اللہ کے علم میں ہے اس وجہ سے میں یہ پانی پی لوں گا, اللہ کے علم میں ہے اس وجہ سے میں اسے ترک کر دوں گا, کیا کروں؟ میں نے بتایا نا آپ کو, جب آپ ماضی میں آ کر گفتگو کرتے ہیں تو ماضی میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ جو واقعہ ہوا ہوا ہے اس کے نہ ہونے کا تصور ہم پیدا ہی نہیں کر سکتے, مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آئندہ کے لیے کیا ہے, اگر یہ مجھے معلوم ہے نجس ہے تو کیا علم الہی مجھے روک رہا ہے؟ کیا علم الہی مجھے روک رہا ہے اس وجہ سے میں یہ پانی نہیں پیوں گا کہ علم الہی میں ہے؟ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں علم الہی میں کیا ہے. اب توجہ فرمانے, آپ علم الہی میں کیا ہے اس سے ہمارے ارادے کے اوپر تاثیر نہیں پڑتی, لیکن اللہ نے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں, کچھ قوانین اللہ نے مقرر کیا. اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر تم نے میری ممنوع کردہ چیزیں پی, استعمال کی, حرام کیا, تو حرام کے آثار تمہارے وجود سے ظاہر ہوں گے, یہ قانون ہے. اب اگر میں جاننے کے باوجود حرام کھاؤں اور پیوں تو اس کے آثار میرے وجود سے ظاہر ہوں گے, خود بخود ظاہر ہوں گے. یہ جو میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا اس کا اختیار میرے پاس ہی ہے. تو اب اللہ نے ہمارے لیے ارادہ مختلف چیزوں کا, جیسے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, جن لوگوں کو ضعیف کر دیا ہے ان کے لیے ہم نے ارادہ کر لیا ہے اس بات کا کہ ہم ان پر احسان کریں گے. احسان کس طرح سے کریں گے؟ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم انہیں امام بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, انہیں ہم وارث بنائیں گے. تو اب یہ واقعہ, یہ بات پیش آنی ہے, محقق ہونا ہے, لیکن کچھ اصولوں کے ساتھ, کچھ اصولوں کے ساتھ. وہ اصول کیا ہیں؟ اللہ کا ارادہ محقق ہونا ہے, کب ہونا ہے اس سے ہماری بحث نہیں ہے. ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو اصول بنائے ہیں اگر ہم نے اس اصول کو فالو نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ارادہ محقق ہونے میں دیر ہو جائے, لیکن اگر ہم نے اصول کو فالو کیا تو عین ممکن ہے یہی ارادہ جلدی محقق ہو جائے. اب یہ دیر یا جلدی کا تعلق ہم سے ہے, علم الہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. علم الہی محیط ہے, محیط ہے. کس طریقے سے محیط ہے؟ ہم اس کیفیت کو درک ہی نہیں کر سکتے. لہذا یاد رکھیے گا کہ ہمارے دنیا میں جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو بدا کیا ہے؟ بدا یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہونا ہے, نہیں, بدا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر وہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ کام جو اللہ نے کروانا تھا کس سے کروانا تھا. توجہ فرمائیے, آپ نے ہمیں روشن ہو جاتا ہے, ہمیں, ہمارے لیے روشن ہوتا ہے. بدا کسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کو حاصل نہیں ہوتی, بدا ہمیں حاصل ہوتی ہے. بدا کا تعلق ہمارے علم سے ہے, اللہ کے علم سے نہیں ہے. ہم کبھی کبھار جب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بدا حاصل ہوئی ہے, بعض لوگ اس طرح کا لفظ کہتے ہیں, نہیں, اللہ کو بدا حاصل نہیں ہوتی, بدا کا حصول ہمارے لیے ہے. مثلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور کرنا ہے, امام کا ظہور ہونا ہے, اللہ نے کیوں وقت کو مقرر نہیں کیا؟ کیا اللہ وقت جانتا نہیں؟ جانتا ہے, لیکن وقت کو اس نے مقرر اس لیے نہیں کیا, اس کا وقت کا مقرر نہ کرنا ہی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا ارادہ اور اختیار اپنی وسعت میں باقی رہے. اگر وہ وقت مقرر کر دیتا ہے تو پھر میرے ارادے اور اختیار کی وسعت ختم ہو جائے گی, اسے چھوڑیے. اللہ نے مگر ہماری موت کا وقت مقرر نہیں کیا. ارشاد فرماتا ہے کہ اذا قضی امر, جیسے ہی امر پورا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک لہجے کی بھی تاخیر ممکن نہیں ہے. جیسے ہی موت آتی ہے, موت کتنی دقیق ہے, دیکھیے عجیب ہے, موت کا سلسلہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہمارے ہاں وہ شریعت النساء میں کچھ باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہیں, حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے, فلانی کی آنکھیں کھلی رہ گئیں تو پتہ نہیں کسی کا انتظار کر رہا تھا, فلانے کی آنکھیں بند ہو گئیں تو پتہ نہیں کیا تھا. یہ جو ساری باتیں جتنی بھی مشہور ہیں, ان کا کسی سے شریعت کا تعلق نہیں ہے. نہ کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, نہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مردے کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے اسے ہم درک ہی نہیں کر سکتے. صرف بعض صورتوں میں جہاں پر پروردگار کسی کو عبرت کا مقام بنانا چاہے وہاں پر آثار کو ظاہر کرتا ہے, اور وہ بہت ریئر ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا. بعض کیسز میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ کسی کو عبرت بنانے کے لیے کچھ آثار کو ظاہر کر دے, ورنہ مردے پر کیا گزر رہی ہوتی ہے اسے ہم درک بھی نہیں کر سکتے. لہذا ہمارے ہاں یہ جو تصورات ہیں کہ جی آنکھیں بند کر کے اگر دنیا سے چلا گیا تو بڑی راحت سے گیا ہے, نہیں, ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ مردے پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. تو آنکھیں بند اور کھلے ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ آنکھیں کھلے اور بند ہونے کا تعلق موت سے ہے. موت اتنی دقیق ہے عزیزان من, اتنی دقیق ہے کہ اگر پلک جھپکتے کے مرحلے میں آ گئی اور آنکھ بند ہوئی ہے تو موت کھلنے کی اجازت نہیں دیتی, کھلنے کی اجازت نہیں دیتی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے مرا ہے, ضروری نہیں ہے. ہمارا اصلا اختیار نہیں رہتا وہاں پر. کتنا اختیار نہیں رہتا؟ پلک جھپکنے جیسا عمل عزیزان من, پلک جھپکنے جیسا عمل, اس میں اگر جھپکتے ہوئے بند ہوتے میں اگر موت آ گئی تو کھلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. کھلے ہوئے آ جائے بند ہونے کی اجازت, تو یہ تو موت پر منحصر ہے کہ موت کس وقت آئی ہے. یہ موت کی دقت اور اس کی حقیقت ہے کہ موت اتنی سی بھی فرصت نہیں دیتی کہ کھلی ہوئی آنکھ بند ہو جائے یا بند ہوئی بھی آنکھ کھل جائے. اب یہ جو موت معین ہے, کس کے نزدیک معین ہے؟ اللہ کے نزدیک. کیوں نہیں بتائی اللہ نے؟ اللہ کو تو چھوڑیے, ڈاکٹر کبھی کہہ دے نا تمہارے پاس کچھ مہینے رہ گئے ہیں تو پھر آپ اس بندے کو کبھی جا کر دیکھا کریں کہ اس کی حالت کیا ہو جاتی تھی بات. لیکن اب آپ خود دیکھیے, میں اسی کو تھوڑا سا مثال لوں. ڈاکٹر نے کہا کسی کو کہ تم کچھ مہینوں کے مہمان ہو, اپنا انتظام کر لو. اب انسان کے ارادے کی قوت کا ایک اظہار یہاں پر دیکھیے آپ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھیا ڈاکٹر نے کہہ دیا تو اب اس سے زیادہ کا موقع نہیں ہے, تو پتہ لگتا ہے وہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے وقت سے بظاہر پہلے ہی مر جاتے ہیں, اور جو گزارتے ہیں وقت وہ بھی عجیب حالت میں گزارتے ہیں. عین اس کے مقابلے پر آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ جن کو ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا ہوتا ہے کہ اتنا وقت ہے آپ کے پاس, اس کے بعد موت واقع ہو جائے گی. وہ بجائے ڈاکٹر کے الفاظ کو حتمی اور آخری مرحلہ سمجھنے کے, وہ کہتے ہیں بھائی جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار لیا جائے, اس میں برائیاں ترک کر دی جائیں, اس میں ایکسرسائز کر لوں, جتنا ہے بہتر طریقے سے گزار لوں. تو وہ اپنے قوت ارادی سے کچھ اعمال ایسے انجام دیتے ہیں کہ ہوا ہے تاریخ میں کہ لوگوں کو کینسر ڈائگنوز ہوا, لوگوں کو فلاں چیز ڈاکٹر نے بالکل آخری وقت کہہ دیا, لیکن وہ شخص اپنی قوت ارادی اور اپنے عمل کے ذریعے سے آئی ہوئی موت کو بظاہر ٹال دیتا ہے. اندازہ اب دیکھیں, تھوڑی سی دیر کے لیے ڈاکٹر نے جو کہہ دیا وہ حتمی نہیں ہے, حتمی تو نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کے علم میں اور خدا کے علم میں فرق ہے. میں نے پھر کہا کہ اگر ہم ماضی میں جا کر بات کریں گے تو علم خدا کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آئندہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, اب خدا جانتا ہے لیکن اس نے ہمیں بتایا اسی لیے نہیں ہے کہ اگر انسان کو اس کی موت کا وقت بتا دیا جائے تو اس کے ارادے کی وسعت ختم ہو جاتی. لیکن اب یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے نا, اختیار ہے یا نہیں ہے. ایک حتمی موت ہے, ایک غیر حتمی موت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا, فرمایا کہ اگر اپنی زندگیوں کو زیادہ کرنا چاہتے ہو, ایک راستہ سب سے قوی ترین عمل, عمر کو طولانی کرنے والا سب سے زیادہ قوی. ابھی تک میں نے روایات میں اس سے زیادہ زندگی کو طولانی کرنے والا عمل روایات میں نہیں دیکھا. وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی. جی صلہ رحمی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس یعنی روایات میں جو بیان ہوا ہے اس سے زیادہ عمر کو طولانی کرنے والا عمل کوئی نہیں ہے. صلہ رحمی. صرف ایک آدھ جملہ کہوں گا کیونکہ موضوع نہیں ہے میرا. جی جی اسی لیے عرض کروں کہ موضوع نہیں ہے لیکن ایک آدھ جملہ بولوں گا تاکہ بات سے ہم رہ جائے. صلہ رحمی, صلہ کا لفظ نکلا ہے وصل ہونے سے, ملنے سے. رحم رشتہ دار. خصوصاً اس صلہ رحمی میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے. بلڈ ریلیشن والے جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے وہ خاص طور پر صلہ رحمی. ارحام, ارحام سے مراد وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق رحم, رحم یہاں پر کنایہ استعمال کیا گیا ہے لیکن اصل میں مراد کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن. جس کسی سے بھی آپ کا بلڈ ریلیشن ہے اس کے ساتھ وصلت, اس کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا یہ صلہ رحمی ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا کبھی کبھار یہ ہے کہ بعض ایسے رشتہ دار نکل آتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خدا نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو, لیکن کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات سگا بھائی ہے, بہن ہے, باپ ہے, بیٹی ہے, اس طرح کے مرحلے آ جاتے ہیں. وہ شخص ایسا ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بھلائی مانتا نہیں ہے, دل میں اس کی کدورت ہے. کس وجہ سے؟ بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا, آپ انسان ہیں. کچھ لوگوں کا بہکاوا ہوتا ہے, کچھ اور مسائل ہوتے ہیں, غلط فہمیاں ہوتی ہیں, ایک ہزار مسئلے. اب کسی بھی وجہ سے اگر رشتہ دار ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا یعنی اپنے آپ کو بے عزت کرانا, مثلا ہے نا ایسے لوگ, ان کے ساتھ تعلق رکھنا یعنی اپنے لیے مشکلات کھڑی کرنا, تو دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے آپ کی طرف سے گیٹ بند نہیں ہونا چاہیے. اگر رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہا مثلا, یا آپ چلے جائیں تو بے عزتی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو دین یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے اول گیٹ کھلا رہنا چاہیے. یعنی جب بھی وہ آپ سے مدد طلب کرے آپ کی طرف سے انکار نہیں ہونا چاہیے. وہ جب بھی معذرت کرنے آئے آپ حتمن اس کی معذرت کو قبول کریں. اب مثلا ایک مثال دیتا ہوں, پچھلے دنوں کہیں پر ایک بات پیش آئی, کسی نے کہا کہ آغا صاحب ہمارے رشتہ تھا, رشتہ داروں میں ایک لڑکی تھی, اب وہ چلی گئی کسی کے ساتھ, اس نے شادی کر لی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے مسائل پیش آ گئے. کہا اب اس کے والدین کیا کریں؟ میں نے کہا والدین پر صلہ رحمی واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس سے تعلق چھوڑ دیں گے تو خدا جانے اس کے اوپر کیا مشکلات پیش آئیں, اس کو آپ ادراک بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں. لہذا بیٹی یہاں سے کرسی اٹھا کے دے دو یہاں پر. سلام, کرسی لے کر آ رہے ہیں آگے جان. اللہ وسلم کرسی لا رہے, بچہ لا رہے کرسی. اچھا اچھا تشریف. لہذا وہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے, آپ کی طرف سے مشکل نہیں پیش آنی چاہیے, آپ گیٹ اپنا کھلا رکھیں. ثانیاً اگر آپ ڈائریکٹ تعلقات پیدا کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہیں, انڈائریکٹلی آپ اس کی خبر رکھیں اپنے رشتہ دار کی, کسی اور کے تھرو فون کروائیں, کسی اور کے تھرو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو پتہ لگے کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے, پھر بھی اگر آپ ڈائریکٹلی اس کی مدد نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ لگے کہ برا مانے گا, انڈائریکٹلی اس کی مدد کریں. آپ کی طرف سے سلسلہ, آپ کی طرف سے وصلت جاری رہنی چاہیے. بس اگر آپ, اب یہ اب پورے سلسلے کو آپ دوبارہ دہرائیے, کسی بھی جگہ اگر میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے اگر تعلق نہیں رکھ پاتا, اسی کو قطع رحمی کہتے ہیں. میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے میرے رشتہ دار مجھ سے رابطہ نہ کر سکیں. صلہ رحمی عمر کو سب سے زیادہ طولانی کرنے والا سلسلہ. اب اللہ کا قانون کیا؟ قانون یہ ہے کہ جس نے صلہ رحمی, جس نے نیکیاں کیں, جس نے یہ سارے کام انجام دیے, اللہ اس کی عمر کو طولانی کرے. کہاں تک کر سکتا ہے؟ حتیٰ حتمی موت تک. اب حتمی موت کب آنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم, اب اگر میں قانون کے مطابق عمل کروں یہ سب میرے لیے، میرے سامنے جو وظیفہ عمل ہے وہ کیا ہے، میرا کیا فرض بنتا ہے، میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں یہ سوچ کر کے جو موت اللہ کے علم میں آئی ہے اس میں موجود ہے، میں اس کی وجہ سے عمل انجام نہ دوں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ میرا کام علم الہی سے نہیں ہے، علم الہی خود خدا جانے، اس کا کام جانے، مجھے اس نے کیا کہا، اس نے کہا تم عمل کرو، میں قادر ہوں اس چیز کے اوپر، میں قادر ہوں اس چیز کے اوپر، تو میرا کام کیا ہے، میرا کام یہ کہ میں اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کروں، اور اس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اس کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قانون کے مطابق، علم الہی میں کیا ہے اس سے ہمارا کام نہیں ہے، کچھ قانون، مثلا ایک اہم ترین قانون کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو اپنے حالات، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اب یہ قانون ہے اللہ کا، قانون کیا ہے، وہ قومیں جو اپنے حالات کو خود نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو کبھی بھی نہیں بدلتا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ دوسرا قانون اللہ کا یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ تم سے کام کروانے پر مجبور ہے، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تم سے کام کروانے پر مجبور ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ قوموں کو بدل دیتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ قوموں کو بدل دیتا ہے، اور تمہیں ہٹا کر ایسی قوم لا سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والی ہو اور اللہ اس قوم سے محبت کرنے والا ہو۔ بس یہ دو اجتماعی قوانین کی بات کر رہا ہوں، ورنہ قوانین اور بہت سارے ہیں جن کو قرآن سے استخراج کیا جا سکتا ہے۔ اجتماعی معاملات میں یہ دو اہم ترین قانون ہیں اللہ کے۔ اب جو چیز اللہ نہیں بدلتا وہ اس کی سنت ہے، وہ اس کے قوانین ہیں، لن تجدا تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تم کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، کبھی بھی نہیں پاؤ گے۔ سنت کیا ہے، اللہ قوانین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب میں علم الہی سے بحث نہیں کر رہا، میرا سوال صرف آپ سے ہے، کوئی قوم اپنے حالات نہ بدلنا چاہے تو کیا خدا بدلے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا۔ کوئی قوم اگر اپنے حالات نہ بدلے تو کیا اللہ مجبور ہے کہ اسی قوم سے کام لے؟ نہیں، اللہ اس کو بدل دے گا، قوم کو بدل دے گا، اس کی جگہ نئی قوم لے آئے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، تو ارادہ خدا کیا ہے، ارادہ خدا یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے، کون لوگ ہیں جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے ہیں اور کیوں ضعیف کر دیے گئے ہیں؟ ایک سوال، ہمارے ہاں کچھ چیزیں، تقدس، یاد رکھیے گا، تقدس ایک حد تک اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر تقدس عقل کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہونا شروع ہو جائے تو ایسا تقدس مذموم ہے، ایسا تقدس جو عقل کو استعمال ہونے سے روک دے، ایسا تقدس دین میں درکار نہیں ہے۔ تقدس وہاں تک رہنا چاہیے جہاں تک اس کی جگہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم تقدس کی وجہ سے بہت ساری باتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آئمہ ہر چیز پر اللہ کی طرف سے ان کو ہر چیز پر اختیار ہے، اور جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو بہت سارے مقامات پر ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ امام بھی کبھی کسی جگہ پر مجبور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لفظ مجبور مختار کے ساتھ ہماری عقل میں جمع نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر تقدس کیا کرتا ہے، تقدس چونکہ لفظ مجبور کو نیگیٹو بار ہے، مجبوری کے اندر ایک نیگیٹو فارم پائی جاتی ہے، تو تقدس ہمیں اس لفظ کو ویسے ہی آئمہ کے لیے استعمال کرنے نہیں دیتا، لہذا ہم اپنے لیے کوئی تصور آئمہ کے بارے میں ایسا رکھنا ہی نہیں چاہتے کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا کہیں کہ آئمہ کو مجبور کیا جا سکتا، ہم نہیں لانا چاہتے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس عقلی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ تقدس، لہذا اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کہاں تقدس بعض اوقات عقل کو استعمال نہیں ہونے دیتا۔ نوجوانوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب مشکل کیا ہے یہاں پر؟ مشکل یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدا نہیں بنا سکتا تو ہماری عقل تو کہتی ہے نہیں ہو ہی نہیں سکتا بھائی، خدا سے بڑا تو خالق کوئی نہیں، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو قاعدہ ہماری عقل نے بنایا ہوا ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ قاعدہ غلط ہے، یہ غلط قاعدہ ہے، کیونکہ سب کچھ میں کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو خود وجود میں نہیں آ سکتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو کیا ہیں، خود وجود میں نہیں ہیں، جن کو کہا جاتا ہے ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود ہے، ممتنع الوجود یعنی شے وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب اس شے کا وجود میں آ نہ سکنا، شے کا وجود میں نہ آ سکنا، کیا یہ خدا کی طرف پلٹتا ہے؟ خدا کی طرف نہیں پلٹتا۔ لہذا ہم جواب کیا دیتے ہیں اس کا کہ خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بنا سکنے میں مسئلہ نہیں ہے، ایسا پتھر وجود میں نہیں آ سکتا، ایسا پتھر وجود میں آ ہی نہیں سکتا، تو مسئلہ پتھر کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم وہاں پر تقدس استعمال کرنے لگ جائیں تو پھر پیراڈاکس ہے، کیونکہ اگر بنا سکتا ہے تو پھر اٹھا نہیں سکتا، اگر بنا سکتا ہے تو پھر اٹھا نہیں سکتا، پیراڈاکس ہے۔ پیراڈاکس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ ایسا پتھر وجود میں آ ہی نہیں سکتا، لہذا شے وجود میں نہیں آ سکتی، خدا کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، فاعل کی فاعلیت میں مسئلہ نہیں ہے، قابل کی قابلیت میں مسئلہ ہے، شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ لہذا اگر میں نے اس لیے کہا اگر تقدس کو ایک حد سے زیادہ آگے بڑھائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان ہے۔ لہذا یہ جملہ کہ خدا سب کچھ، سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ چونکہ سب کچھ میں ممتنع الوجود بھی شامل ہو جاتا ہے، تو خدا ممتنع الوجود نہیں بنا سکتا، اس لیے نہیں کہ خدا کے پاس قدرت نہیں ہے، اس لیے کہ ممتنع الوجود وجود میں نہیں آ سکتا۔ تقدس کے حد عقل سے نیچے رہنے چاہیے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس مستضعفین سے مراد ائمہ ہیں، روایات بھی موجود ہیں، تو ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے ائمہ اور ضعیف ہو جائیں؟ تقدس ہمارا عقل کے اوپر پابندی لگا رہا ہوتا ہے۔ استضعاف سے مراد کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، استضعاف سے مراد شے کا ضعیف ہونا نہیں ہے، شے کا ضعیف ہونا نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک چیز ضعیف ہے نا، مثلا فرض کریں کہ آپ نے بہت ہی باریک شیشے کا یہ گلاس پر رکھا ہو کہ اگر میں ذرا سا اس کو زور سے دباؤں تو یہ ٹوٹ جائے گا، تو اس کا وجود کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے طور پر بڑا مضبوط رکھا تھا، لیکن میں ہی اس کے اوپر ہتھوڑے برسانے لگوں تو شے خود ضعیف نہیں تھی بلکہ حالات ایسے پیدا کیے گئے۔ اب اگر میں مقدس یابی میں اپنی ان حالات کو تسلیم نہ کروں تو مجھے کبھی بھی اہل بیت کی سیرت کے وہ گوشے نظر نہیں آئیں گے جو دیکھنے چاہیے۔ لہذا اہل بیت کی وہ مظلومیت ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ جو حقیقی مظلومیت رہی ہے ائمہ کی۔ حقیقی مظلومیت کیا ہے؟ ائمہ اپنی ذات میں ضعیف نہیں ہیں، جو زمین پر خدا کی قدرت کا مظہر بن کر آئے وہ کبھی بھی ضعیف ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا ضعیف۔ اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس قدرت کے مظہر نے کیا ہر چیز قدرت کے ذریعے سے کرنی ہے؟ کیا اہل بیت نے اللہ کی حکومت کو، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو اپنے معجزات کے ذریعے سے، وہ قدرت جو اللہ نے ان کو دی ہے؟ اس مقام پر آ کر تو پروردگار بھی یہ کہتے ہیں اے نبی اگر ہم چاہیں تو ان سب کے دل تمہاری طرف موڑ سکتے ہیں، یعنی خدا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ تب میں ہی خدا سے سوال کر لوں کہ پروردگار جب تو کر سکتا ہے تو کیا کیوں نہیں؟ یہ وہی بات ہے جو میں بالکل شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں، کر سکتا ہے لیکن کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر کر دے تو اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ بھی زمین پر ہونا ہے وہ لوگوں کے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے ہونا ہے۔ قانون کیا ہے؟ اب قانون یہ بھی ہے کہ دنیا میں زمین پر جو بھی ہونا ہے وہ لوگوں کے ارادے اور اختیار سے ہونا ہے۔ لوگ اپنے اختیار سے مسلمان ہوں گے، اپنے اختیار سے دین کو قبول کریں گے، لہذا ائمہ اس قانون کے دائرے کے اندر مجبور ہیں۔ یہ مجبوری یعنی قانون کو فالو کرنا بالکل اسی طرح سے لفظ مجبوری ہے جیسے ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ممتنع الوجود کو بنا نہیں سکتا۔ ائمہ کبھی بھی قانون کو توڑ نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں توڑ سکتے۔ قانون کی پاسداری، اب یہ تو ائمہ کا مرحلہ ہے، ہمارے پاس تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے عدالت اور قانون کو باقی رکھنے کے لیے قانون ہی کے ہاتھوں خود زہر کا پیالہ پیا ہے۔ ارسطو تاریخ کی ایک شخصیت کہ جو عدالت خواہی کا سب سے بڑا، سب سے پہلا اور سب سے بڑا، کم از کم جو نون ہسٹری میں، ورنہ ہمارے پاس تو خیر انبیاء کا تذکرہ موجود ہے، لیکن سائنٹیفک نون ہسٹری میں عدالت خواہی اور عدالت کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا ارسطو۔ حتیٰ بعض لوگ ارسطو کے لیے نبوت کے قائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس صریح نص نہیں ہے لہذا ارسطو کو نبی نہیں مانا جا سکتا۔ اب ارسطو عدالت کے قیام کے لیے کس منزل پر ہے کہ جب عدالت اس کو اسی عدالت خواہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کی سازش کی بنا پر ارسطو سے کہتی ہے کہ تم نے زہر کا پیالہ پینا ہے، اور ارسطو زندان میں قید، سوری سقراط، میں تھوڑا سا لفظ یہاں پر نام میں مسٹیک ہو گیا مجھ سے، سقراط، سقراط عدالت کا سب سے بڑا جو پرچار کرنے والا، سقراط، سقراط کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے جبکہ نبی نہیں ہے۔ سقراط کو عدالت سازش کر کے کیا کیا گیا، ایسا اس کے خلاف جال بنا گیا کہ عدالت نے سب سے بڑے عدالت خواہ کو زہر کا پیالہ پینے کی سزا دے دی۔ سقراط جیل میں ہے، سقراط کی کچھ حامی جیل کے اندر پہنچے اور سقراط سے کہا کہ ہم نے تمہیں یہاں سے بھگا کر ایک ایسی جگہ لے جانے کا پورا انتظام کر دیا ہے کہ جہاں پہ لوگ تمہیں مانتے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، تمہارے پیروکار ہیں، فالوورز ہیں تمہارے۔ سقراط نے کیا جواب دیا؟ سقراط نے کہا وہ میرے فالوورز اس لیے ہیں کہ میں عدالت خواہی کی بات کرتا ہوں، میں عدالت کو جاری کرنے کی بات کرتا ہوں، اگر آج میں عدالت اور قانون کو توڑ کر جاؤں گا، میں خود عدالت توڑ کر جاؤں گا، تو پھر وہ کس بات پر مجھے فالو کریں گے؟ وہ مجھے کس لیے فالو کر رہے ہیں کہ میں عدالت کو جاری کرنے کا سب سے بڑا میں پرچار کرنے والا ہوں، اور میں ہی عدالت توڑ کر چلا جاؤں تو پھر میری عزت کیا رہ جائے گی، پھر مجھے کیوں فالو کریں گے؟ لہذا سقراط نے عدالت کو باقی رہنے کے لیے زہر کا پیالہ پیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا سقراط یہاں مجبور تھا یا نہیں؟ تب آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے سقراط کمزور نہیں تھا، لیکن سازش کرنے والوں نے کیا کیا، اسے مجبور کر دیا زہر کا پیالہ پینے پر۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا، ائمہ اپنے وجود میں ضعیف نہیں ہیں، لیکن ائمہ قانون نہیں توڑ سکتے، ائمہ قانون شکنی نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے آ کر امیر المومنین علی علیہ السلام سے، اس دور کے جتنے بڑے سیاس تھے، جتنے اپنے آپ کو سیاست دان سمجھتے تھے، انہوں نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ یا علی، آپ کو امیر شام سے ابھی جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ عرصے کے لیے اس کو حکومت دے دیں، اور جب آپ پوری طرح سے چیزوں کو اپنے قابو میں لے لیں تو اس کو ہٹا دیں، مشکل کام ہے کیا؟ مشکل کام تھا کیا؟ اگر آج کے کسی بھی سیاستدان کے سامنے یہ حالات رکھے جائیں تو شاید تمام کے تمام یہ کہیں کہ ہاں سیاسی مصلحت کے تحت کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن امیر المومنین جانتے ہیں کہ میرا کچھ دیر کے لیے بھی اس کو برداشت کر لینا، دیکھیے اس کا معنی کیا ہے کہ کچھ لوگ جو جہاں جس مقام پر کھڑا ہوا ہے، امیر شام مولا کائنات کے زمانے تک اس جگہ پر کھڑا ہو چکا تھا کہ جہاں پر کچھ لہجے کی بھی امیر المومنین کی تائید قوانین شریعت کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نبی نے بھی اپنے ساتھ منافق رکھے ہیں، سوال ہے نا, یہ سارے سوالات ہیں کہ پیغمبر منافقوں کو جانتے ہوئے بھی کیوں پیغمبر نے ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ پیغمبر بھی مامور بے ظاہر ہیں. جب تک منافق اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کرے گا, امام یا نبی کبھی بھی اس کے خلاف بات کو جاری. علم امام اور ہے, قانون کا اجرا اور ہے. لہذا ائمہ جانتے ہوئے بھی جب تک وہ ظاہر نہیں کرے گا. اب دیکھیے یہ باہر تقریباً اسی اس بحث سے ملتی جلتی ابتدائی بحث میں, کہ اگر منافق جلدی اپنے نفاق کو ظاہر کرے گا تو امام جلدی ایکشن لیں گے, اگر دیر میں کرے گا تو دیر میں کریں گے, لیکن امام جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے. اسی طرح سے علم الہی بھی ہے. لہذا پیغمبر ائمہ مجبور ہیں کہاں, اب لفظ مجبور استعمال کر رہا ہوں, کہاں مجبور ہیں؟ قوانین الہی کے تحت. اس دنیا میں مامور ہیں قوانین, قانون الہی کیا ہے؟ جب تک منافق نفاق کو ظاہر نہ کرے اس پہ حکم نہیں لگا سکتے. لہذا ہمارے پاس بہت ساری روایت موجود ہیں. امام میسم تمار کی دکان پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ابن ملجم سامنے سے گزرا, امام نے کہا میسم یہ شخص جو جا رہا ہے یہ میرا قاتل ہو گیا. اب یہ بات سننے کے بعد جناب میسم ایک مرتبہ عجیب سی کیفیت کا, مولا حکم دے میں اسے بھی قتل کر دوں. امام نے کہا کس بات پر؟ اس نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا, جب تک یہ گناہ انجام نہیں دے گا اس پر حکم جاری نہیں ہو سکتا. کہا مولا آپ اسے زندان میں ڈلوا دیں. امام نے کہا کس بات پر زندان میں ڈلواؤں؟ ابھی تک اس نے گناہ انجام نہیں دیا, بغیر گناہ کیے اس کو زندان میں ڈال دوں؟ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا مولا کم از کم اسے مدینہ سے نکال دیں. امام نے کہا جلا وطنی کے لیے بھی کوئی سبب موجود ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہا میسم کیا بات ہو گئی ہے, کیا ہماری محبت کی شدت تمہیں شریعت کو پامال کرنے کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ اب میں نہیں جانتا کہ کوئی اپنے آپ کو میسم سے زیادہ علی کا محب مانتا ہو, میں نہیں جانتا, لیکن علی جناب میسم کو یہ سمجھا رہے ہیں میسم ہماری محبت تمہیں شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکالے, ہماری محبت تمہیں شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکالے. لہذا جناب میسم ایک دم متوجہ ہوئے, کہا مولا معذرت چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میں شریعت کا مخالف نہیں ہوں لیکن آپ کی محبت نے مجھے بے چین کر دیا تھا. لہذا مولا کائنات نے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے جناب میسم کا ذہن اس کیفیت سے دور کرنے کے لیے کہا, کہا میسم اسے چھوڑ دے میں تجھے ایک بات اور بتاتا ہوں. کہا مولا بتائیے. کہا میسم تجھے میری محبت کے جرم میں قتل کیا جائے گا. اور کیسے قتل کیا جائے گا؟ فلاں جو درخت دیکھ رہا ہے نا کھجور کا, اس کھجور کے درخت کے اوپر تجھے لٹکایا جائے گا. کہا مولا کیا مجھے جب لٹکایا جائے گا میں آپ کی محبت سے ہاتھ اٹھا لوں گا؟ کہا نہیں میسم, تو ہماری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب تو ہماری محبت کا اور زیادہ دم بھرے گا تو تیری زبان کھینچ دی جائے گی. کہا مولا زبان کٹنے کے بعد؟ کہا نہیں, تب بھی تو ہماری محبت پر باقی رہے گا یہاں تک کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا, تیری لاش اس درخت پر لٹکتی رہے گی. اس کے بعد تاریخ نے دیکھا, عجیب ہے علی کے چاہنے والے, کہ علی نے جس درخت پر میسم کو شہادت کی خوشخبری دی تھی جناب میسم ہر روز اس درخت کو پانی ڈالتے ہوئے پائے جاتے ہیں. عزیز عالم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مجبور فی ذاتہ نہیں ہیں لیکن قانون کی پاسداری کرنی ہے. جھوٹ نہیں بول سکتے, کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لہذا تاریخ جو کہتی ہے نا کبھی کبھار کہ فلاں شخص بڑا سیاست دان تھا, امیر شام بہت سیاست دان تھا, چھٹے امام نے روک دیا, ٹوک دیا, کہا خبردار اس کو سیاست مت کہنا, جو اس نے کی وہ شیطنت تھی, کہ اس نے کی وہ شیطنت ہے, وہ سیاست نہیں ہے, سیاست اہل بیت نے کی ہے. انشاءاللہ فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کا ارادہ ہے لیکن اس ارادے کو متحقق کرنے کے لیے قوانین کے تحت کام کو آگے بڑھایا جائے گا. اگر ہم قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ارادہ کب متحقق ہو نہیں معلوم. کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس اس آیات کے ضمن میں تفاسیر کیا کہتی ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے, وہ کون لوگ ہیں, اور اس کے لیے روایات کیا کہتی ہیں, اب ہمارے لیے آگے وظیفہ کیا بنتا ہے. لیکن آئمہ لفظ مجبور میں نے اسی لیے پاس کرتا ہوں. کربلا میں بھی امام حسین کے, اب میں لفظ مجبوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوانین کو فالو کرنا ہے. جناب زید شہید کے کبھی آپ حالات پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے, یہ جان کر اور بھی حیران ہوں گے کہ جب جناب زید شہید کی پشت خالی کر دی گئی, 40,000 کا لشکر جناب زید شہید کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا حشام بن حکم کے دور میں, حشام بن عبد الولید کے دور میں پورا 40,000 کا لشکر تیار تھا جناب زید کی حمایت کے لیے. لیکن کیا ہوا, خلیفہ نے زمانے کے سب سے بڑے اپنے آپ کو امام فقہ کہلوانے کو والے کو بلوایا, اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو فتویٰ یہ دیا تھا کہ زید کی حمایت کرنا واجب ہے, خلیفہ سے ملاقات کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا کہ زید باغی ہیں, ان کا ساتھ دینا حرام. ایک فتوے کا اثر کیا ہوا, 40,000 کے لشکر میں سے صرف 300 کے قریب افراد باقی بچے. 16,000 کا لشکر تھا جس نے حملہ کیا, ان 300 افراد نے 16,000 کے لشکر سے 3 دن مقابلہ کیا. 3 دن. اب یقیناً جناب زید کے لشکر میں ایک بڑی تعداد بنی ہاشم کی بھی ہے, اچھی خاصی تعداد بنی ہاشم کی بھی, لیکن اس بنی ہاشم میں کوئی حضرت عباس نہیں ہے, کوئی جناب علی اکبر نہیں ہے, کوئی مسلم ابن عقیل نہیں. جس لشکر میں جناب عباس نہ ہوں وہ 16,000 کے لشکر سے 3 دن مسلسل لڑ سکتا ہے, تب تصور کیجئے کہ جس لشکر میں جناب عباس ہوں, جناب زہیر قین ہوں, جناب مسلم ابن اوسجہ ہوں, جناب علی اکبر ہوں, وہ لشکر اگر لڑنا چاہتا تو کتنا لڑ سکتا تھا. لیکن قرار یہ نہیں ہے. امام کربلا میں لوگوں کا قتل عام کرنے نہیں آیا, امام نے کربلا میں ایک حد تک لوگوں کو دکھا بھی دیا, دکھایا بھی. اکیلے جناب علی اکبر نے جب حملہ کیا ہے, اہل بیت کی طرف سے پہلی قربانی جناب علی اکبر کی. جب جناب علی اکبر نے حملہ کیا ہے, میں واقعاً جب مقاتل میں جناب علی اکبر کے حالات پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں. اجتماعی حملہ نہیں ہے جناب علی اکبر کا, اکیلے حملہ کیا, اور یہ واحد کربلا کا ایسا شہید ہے کہ جو پہلے حملے میں قلب لشکر کو بکھیر کر واپس آیا ہے, قلب لشکر کے درمیان سے نکل کر واپس آنا آسان کام نہیں ہے, آسان نہیں ہے. یہ جناب علی اکبر کی شجاعت کو بیان کرتا ہے کہ کس قدر شجاع تھے آپ. اور واپس آ کر آپ نے ایک جملہ کہا ہے, جملہ کیا تھا, بابا یہ جو لوہا میں نے پہنا ہوا ہے, یہ زرہ, یہ خود اس کی گرمی, بابا اس کی گرمی اور پیاس کی شدت مجھے مارے گا. میں نہیں جانتا جناب علی اکبر نے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب علی اکبر تاریخ کو پیغام یہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس الگ ہے, عاشور کے دن کی بھوک اور پیاس الگ ہے, اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد گرمی کی شدت, تو میری پیاس کی کیفیت کو یاد رکھنا, بعد میں جب میری شہادت کے مرحلے میں کیفیت تمہارے ذہن میں آئے تو یہ یاد رکھنا کہ حسین کا بیٹا شجاع بہت تھا لیکن پیاسا بھی بہت زیادہ تھا. لہذا جناب علی اکبر نے دوسرا حملہ جب کیا تو اب دوسرے حملے میں بھی راوی یہ کہتے ہیں کہ آپ پشت لشکر تک پہنچ گئے. خدا جانے پشت لشکر تک پہنچ جانا معنی کیا رکھتا ہے. اتنا شجاع حسین کا صرف ایک بیٹا اتنا شجاع ہے کہ جو کبھی لشکر کے قلب کو بھی گھیر دے دوسرے حملے میں پشت لشکر تک پہنچ جائے. اور راویوں نے لکھا ہے مقاتل میں کہ اگر جناب علی اکبر کو دھوکہ دے کر جگر کے مقام پر نیزہ نہ مارا جاتا تو شاید جناب علی اکبر ہی کافی تھے لشکر کو ختم کرنے. بھاگ جاتی فوجیں صرف ایک جناب علی اکبر سے. یہ افسانہ نہیں ہے, یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں. بس دل چاہتا ہے کہ آج حضرت کے ہی موضوع پر بات کو ختم کروں مسائل پر کہ راویوں نے لکھا کہ جس وقت نیزے کی انی آ کر جگر کے مقام پر لگی تو ظالم نے اتنی زور سے نیزہ مارا تھا کہ جگر کی اندر انی ٹوٹ گئی. ٹوٹی ہوئی انی کے مقام سے اتنی تیزی کے ساتھ حضرت کا خون بہا ہے کہ جب خون تیزی سے بہا تو اب حضرت کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی. حضرت جتنی شجاعت کے ساتھ اور جتنی تیزی سے حملہ کر رہے تھے اب جناب کے ہاتھوں میں خون بہنے کے ساتھ ساتھ کمزور. تین دن کی بھوک اور پیاس الگ تھے. ابھی کچھ دیر اپنے بابا کے پاس پیاس کی شکایت الگ کر رہے تھے لیکن عزاداروں جب خون بہا ہے نا بدن سے تو بس آہستہ آہستہ حضرت کے بدن سے طاقت ختم ہو گئی. حتیٰ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب علی اکبر اپنے ہاتھ میں تلوار نہ سنبھال سکے اور تلوار آپ کی ہاتھ سے گر گئی. اس مرحلے پر جناب نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. حضرت علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈالا اور گھوڑے کی گردن میں ڈالنے کے بعد کہنے لگے اے میرے وفادار ساتھی مجھے میرے بابا تک لے جا. علی اکبر جانتے ہیں کہ بوڑھے باپ کا 18 برس کے بیٹے کی لاش پر آنا آسان مرحلہ نہیں ہے. گھوڑے سے کہہ رہے مجھے میرے بابا کے پاس لے جا, جتنا بابا سے نزدیک ہو جاؤں گا اتنا میرے بابا کو میرے جنازے پر آنے میں آسانی ہوگی. لیکن مقاتل نے لکھا ہے حضرت کی سواری پشت لشکر سے جو چلی ہے جہاں جہاں سے یہ سواری گزر رہی تھی لوگوں نے اپنی تلوار سے آپ کی پشت پر وار کرنا شروع کی ہے. مقاتل نے یہ جملے لکھے اربن اربن انہوں نے اپنی تلواروں سے حضرت کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آج جہاں مقام علی اکبر ہے وہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر آ کر حضرت اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اب جو زمین پر گرے آواز دی بابا کو یا ابا عبد اللہ علیک منی السلام. اس سلام کی آواز کا جانا تھا حسین عجیب انداز سے مقتل کی طرف روانہ ہوئے. ارے ٹھوکرے کھاتے ہوئے علی اکبر کے لاش پر پہنچے. جب علی اکبر کے پاس بیٹھے دیکھا جوان بیٹا ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے. آپ نے اپنا گود میں جناب علی اکبر کے سر کو رکھا اور ایک مرتبہ آواز دی الگ دنیا بعدک علی اکبر. اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا خاک ہو گئی. ارے علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے لیکن جاتے جاتے عجیب سے جملے ہیں جو اپنے بابا کو کہہ کر گئے. جناب علی اکبر کو خیال تھا میں نے کچھ دیر پہلے بابا سے پانی مانگا تھا بابا کے پاس پانی نہیں تھا. ارے کہیں بوڑھے باپ کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ میرا بیٹا پیاسا دنیا سے چلا گیا. ایک مرتبہ آواز دی کہا بابا حاضر جدی رسول اللہ. بابا میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے دادا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں. بابا ان کے ہاتھوں میں جنت کے کوزے کو دیکھ رہا ہوں. بابا وہ مجھے سیراب کر رہے ہیں.
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین.
بر الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل، بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کے حفاظت فرما، بحق حضرت سید الشہداء مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بحق حضرت سید الشہداء ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بحق حضرت سید الشہداء جہاں جہاں دنیا میں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء دین دشمن قوتوں کو، اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، استکباری استعماری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما، بحق حضرت سید الشہداء بار الہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی، آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزاکی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو بحق حضرت سید الشہداء امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.